السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان اسپیشل تفسیر جز 30 سورہ لہب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ ماله وما کسب، سیصلى نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، فی جیدہا حبل من مسد. تبت ایک ایسا یعنی بد دعا یہ جملہ ہے، برباد ہو، ہلاک ہو. یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب، ابی لہب کے، و تب اور وہ برباد ہو، ہلاک ہو. ما نہیں اغنا کام آیا، انہو اس سے، مالہو اس کا مال، یا اس کو اس کا مال کچھ کام نہ آیا. وما اور نہ ہی کسب اس کی ہاتھوں کی کمائی. سیسلا ان قریب، سیسلا نارن ذاتا، ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو بھڑکتی ہوئی ہوگی. داخل کیا جائے گا نارن آگ میں جو بھڑکتی ہوگی. ذات الحب اور اس کی، ومراتہ اور اس کی بیوی، حمالت الحطب جو اٹھائے پھرتی ہے، جو یعنی چولہا جلانے کے لیے جو چیز کام میں آتی ہے، ایندھن کہہ سکتے ہیں آپ، لکڑیاں کہہ سکتی ہیں، جو بھی چیز جلانے کے کام آ سکتی ہو. فی جی دیہا، اس کی گردن میں، حبل میں مسد، بٹی ہوئی رسی ہوگی یا مونچھ کی رسی ہوگی. روانی والا ترجمہ دیکھیے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں اور وہ خود بھی ہلاک ہو، نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا. جلد ہی وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے. اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی. ہم سبھی جانتے ہیں، تقریباً تمام مسلمان ہی یہ بات جانتے ہوں گے، کہ لہب، ابو لہب دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے تو چچا ہی، لیکن ابو لہب نے ایمان نہیں لایا تھا، اسلام سے محروم رہا. تو اس سورہ لہب مکی صورت ہے، 5 آیات ہیں، 2 پیراگراف ہیں. اس کا مرکزی مضمون کہ اسلام میں نجات کا دار و مدار نسب پر نہیں ہے، بلکہ ایمان اور حسن عمل پر ہے. بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اس کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، کہ اسلام میں نجات کا دار و مدار، یعنی اگر آپ آخرت میں، آپ کی گلو خلاصی ہو سکتی ہے، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں، تو کس بات پر ڈیپینڈ ہے؟ کہ آپ کا نسب نہیں دیکھا جائے گا، آپ کا خاندان نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ آپ کا ایمان اور آپ کا حسن عمل دیکھا جائے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پرست، بخیل، دشمن اسلام، قریبی رشتہ دار اور اس کی سازشی بیوی بھی برے انجام سے دوچار ہوں گے. یعنی یہ سورہ ہمیں یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ آپ کتنے بھی ایسے خاندان کے، کہ آپ نبی کے خاندان کے ہی کیوں نہ ہوں، آپ کا نبی سے کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ ایمان نہیں لائے تھے یا حسن عمل نہیں کیا تھا، تو آپ کا ان کا قریبی رشتہ دار ہونا کوئی فائدہ مند نہیں ہے. تو آپ سوچیں کہ جب نبی کے چچا ہوتے ہوئے رسول اکرم ان کو نہیں بچا سکیں گے، تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ جو ہم کہتے ہیں کہ نبی کا دامن تھام لیں گے، یا نبی سفارش کر دیں گے، یا فلاں پیر اور مرشد ہماری سفارش کر دیں گے، تو کسی پیر اور مرشد کو سفارش کی کوئی اجازت ہی نہیں ہوگی. اس کو علماء کرام نے 2 پیراگراف میں تقسیم کیا ہے. پہلے پیراگراف میں ابو لہب کے برے انجام کی پیش گوئی ہے، اور دوسرے پیراگراف میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے عبرتناک انجام کی پیش گوئی ہے. اس کا زمانۂ نزول مکہ کے قیام کے دوران، دوسرے دور میں جب اعلانیہ تبلیغ جاری تھی، یعنی نبوت کے 4 سال کے بعد، یا اسی دوران میں نازل ہوئی یہ صورت، جب آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر اعلانیہ تبلیغ کی، جس پر ابو لہب آپ کے لیے تبلک کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر سب کو بلایا، یا صباح، اور یہ اعلان دراصل اس بات کی علامت ہوتا تھا عربوں میں کہ اب کوئی بہت ہی بڑی اور اہم خبر دی جا رہی ہے، کوئی ایمرجنسی سچویشن ہے، جیسے کہ کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہے۔ تو جب وہاں سب جمع ہو گئے وہاں پر، اور ابو لہب بھی وہاں پر تھا، تو اس نے کہا، اس نے سنا جب رسول اکرم نے خبر دی کہ ایک اللہ کو مانو اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ میسج لے کر آیا ہوں، اور تم اگر نہیں مانے تو تم تباہ اور برباد ہو جائے گے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ابو لہب نے ایک پتھر اٹھایا نیچے سے، اس کو پھینکا رسول اکرم کی طرف اور کہا کہ تبلک، یعنی تمہارے لیے بربادی ہے کہ تم نے کیا اس بات کے لیے ہم کو جمع کیا تھا، اس طرح سے کہا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ اس کے لیے استعمال کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4687 میں ہے یہ بات۔ اور یا پھر ہو سکتا ہے کہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبِ ابی طالب میں 3 سال کے لیے نظر بند کر دیا گیا تھا، اور آپ لوگوں سے سب تعلقات ختم کر دیے گئے تھے، آپ سے اور آپ کے خاندان سے۔ لیکن اس وقت، حالانکہ آپ کے ساتھ آپ کے چچا ابو طالب بھی تھے جو کہ نان مسلم تھے، اور اس کے علاوہ آپ کے چچیرے طائر بھائی بھی تھے آپ کے خاندان کے، وہ بھی سب نان مسلم تھے، لیکن آپ کے چونکہ ایک خاندان کے لوگ تھے تو لہٰذا بائیکاٹ سب کے ساتھ کیا گیا اور سارے لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، لیکن اکیلا واحد آپ کا یہ چچا ابو لہب جو تھا، وہ اس نے اپنے آپ کو ان سے باہر شمار کیا اور وہ شعبِ ابی طالب میں محصور نہیں ہوا۔ تو اس نے خود اپنے خاندان بنو ہاشم کو چھوڑ کر کافروں کا ساتھ دیا تھا۔ تو اس دوران میں ہو سکتا ہے یہ سورت نازل ہوئی ہو۔ اس کا جو کتابی ربط ہے، پچھلے سورہ کوثر میں دشمن کی ابتری کی پیش گوئی تھی، اور سورہ نصر میں فتح اور نصرت کا مژدہ سنایا گیا تھا، خوشخبری سنائی گئی تھی۔ یہاں سورہ لہب یعنی ابی لہب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور اسلام کے ایک بڑے دشمن کا نام لے کر اس کی اور اس کی بیوی کی ہلاکت کی پیش گوئی کی گئی ہے، اور اگلی سورت اخلاص میں خالص توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے عقیدے کی وضاحت ہے، جس پر ابو لہب بہت زیادہ غصہ ہوا کرتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے سن کر وہ بہت غصہ ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے جو اہم الفاظ ہیں، ابو لہب دشمن اسلام اور دشمن نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا عبد العزہ بن عبد المطلب، کنیت ابو لہب تھی اس کی، اور اس کی بیوی اروا اس کا نام تھا بنت حرب، یہ ابو سفیان کی بہن تھی، اور اس کی کنیت ام جمیل تھی۔ ان کے برے انجام کے بارے میں اس میں پیش گوئی کی گئی ہے۔ ابو لہب وہ واحد دشمن ہے جس کا نام لے کر قرآن میں مذمت کی گئی ہے، حالانکہ قرآن کا یہ اسلوب نہیں کہ قرآن کسی کا نام لے کر کسی کی برائی بیان کرے۔ یہ رسول اکرم کا چچا بھی تھا اور بنو ہاشم سے تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا نام لیا۔ تو اسلام میں نسب اور خاندان کے بجائے ایمان اور عمل صالح کو اہمیت دی جاتی ہے اصل میں۔ تو آئیے اس وضاحت کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی چچا تھے، اور آپ کے والد سب سے بڑے بھائی تھے عبداللہ، باقی سب ان سے چھوٹے تھے۔ ابو لہب کا اصل نام عبدالعزہ تھا، کنیت اس کی ابو لہب تھی، آپ کا حقیقی چچا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، اتنا اس کا رنگ گورا تھا جس کی وجہ سے اس کو لوگ اسی طرح سے ابو لہب کہا کرتے تھے، یعنی آگ کا شعلہ، یعنی بالکل شعلے میں جیسا کلر ہوتا ہے سرخ رنگ کا، تو ایسا اس کا رنگ تھا گورا اور سرخ۔ لیکن اس کی جو عادت تھی شروع سے ہی، تھا تو بہت مالدار لیکن بخیل تھا۔ آپ کو یاد ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر دی گئی تھی، اور یہ خبر لے کر ابو لہب ہی کی کنیز تھی صویبہ، وہ خبر لے کر آئی تھی، تو اس نے اس خوشی میں یا تو اس کو آزاد کر دیا تھا یا کچھ بڑا انعام دیا تھا۔ صویبہ ابو لہب کی ہی کنیز تھی جنہوں نے پہلی بار رسول اکرم کو دودھ پلایا تھا، تو صویبہ کو اس نے آزاد کر دیا تھا، اس خوشی میں اس نے صویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ صحیح بخاری کتاب النکاح میں یہ بات موجود ہے۔ تو یعنی آپ دیکھیے رسول اکرم کی ولادت کی خبر سے خوش تو اتنا ہوا کہ اپنی کنیز کو آزاد کر دیا، لیکن رسول اللہ پر ایمان نہ لا سکا۔ تو یعنی آپ دیکھیں محبت کے بھی کچھ تقاضے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے، محبت جو بھی ہوتی ہے لولی لنگڑی جیسی بھی ہوتی ہو محبت، بہرحال لیکن محبت کی بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کو محبت ہے۔ جیسے ایک جملہ میں ہمیشہ کہتے رہتی ہوں، آپ لوگ جانتے ہوں گے اور آپ سب کو یاد بھی ہو گیا ہوگا، کہ اگر آپ کا بچہ آپ سے کہے کہ امی مجھے آپ سے بہت محبت ہے، امی مجھے آپ سے بہت محبت ہے، سنا ہے آپ لوگوں نے مثال، مجھ سے سنی ہوگی کئی بار آپ نے، اور آپ کہے کہ بیٹا ذرا اٹھ کر پانی پلا دو، ایک گلاس پانی پلا دو، لیکن آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے یا بیٹی کہہ رہی ہے، جو بھی آپ کے بچے، امی مجھے آپ سے بہت محبت ہے، امی مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اور آپ ان سے کہہ رہی کہ بار بار کہ بیٹا ایک پانی تو پلا دو ایک گلاس، لیکن وہ پانی لانے کی وجہ آپ سے بس محبت کا اقرار کرتا جا رہا ہے، کیا کریں گے آپ؟ ایک تھپڑ نہیں لگائیں گے اٹھ کر کہ اچھا مجھے چاہیے پانی اور تم محبت محبت کی رٹ لگائے ہو؟ تو محبت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. محبت کے سب سے محبت کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات مانی جاتی ہے نا، اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی بات مانی جائے، اور اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ہمیں دیکھنا ویسے بن جایا جائے. اور رسول اکرم سے محبت کا تقاضا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ تم اتنے اللہ سے محبت کے تقاضے کے دم بھرے کہ اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان سے کہو کہ تم میری پیروی کرو، پھر یعنی رسول اکرم کی پیروی کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو محبت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ جس سے محبت ہے اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، کہ اس کی پسند کو اپنا لیا جاتا ہے، اس کی پسند ناپسند کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ، یعنی کیا وائف اپنے ہسبینڈ کے لیے بدلتی نہیں ہے، یا ہسبینڈ اپنی وائف کے لیے بدلتے نہیں ہیں؟ جب شادی ہو جاتی ہے، محبت ہوتی ہے ایک دوسرے سے، تو پسند ناپسند کئی خواتین ایسی ہوں گی جنہوں نے بہت ساری شادی سے پہلے جن کو جو کھانا پسند ہوگا انہوں نے چھوڑ دیا ہوگا شادی کے بعد، یا اپنا لیا ہوگا اپنے ہسبینڈ کی پسند کی وجہ سے. تو محبت تقاضا کرتی ہے کچھ. تو یہاں پر ابو لہب نے محبت تو کی رسول اکرم سے، لیکن اطاعت نہ کر سکا، ایمان نہ لا سکا. تو ایسی محبت کچھ فائدہ دیتی ہے؟ نہیں فائدہ دیتی. تو آپ رسول اکرم سے محبت کا خوب دم بھرے کہ میں تو عاشق رسول ہوں، میں تو بس مدینہ جا رہا ہوں، اور میں تو بس مدینہ کے خواب دیکھ رہا ہوں، بس میرے رسول پیارے نبی، اور ہزار باتیں آپ کہہ رہے ہیں. لیکن رسول اکرم کیا چاہتے تھے؟ اگر آپ اس تقاضے کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو کیا آپ کی محبت فائدہ دے گی آپ کو؟ یہ تو صرف زبانی دعوے ہوں گے اور لپ سروس ہوں گی اصل میں. تو یہاں پر ابو لہب نے محبت میں کنیز تو آزاد کر دی تھی خوشی میں، لیکن ایمان نہ لا سکا. تو کیا کامیاب ہوا؟ بالکل نہیں، بلکہ اس کا نام لے کر، پورے واحد شخص ہے پورے قرآن میں جس کا نام لے کر اس کو سزا کی وعید سنائی گئی ہے یہاں پر. ورنہ قرآن کا یہ اسلوب نہیں ہے کہ وہ نام لے کر کسی کی برائی بیان کرے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ کے دادا نے جو رسول اکرم کی جو کفالت کی ذمہ داری تھی ابو لہب کی بجائے، جبکہ وہ مالدار تھا، ابو طالب کو دی تھی. اور ابو طالب بالکل بہت یعنی غریب تھے، وہ دیکھا جائے تو قسم پرسی میں زندگی گزارتے تھے، وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ والا ان کا حساب تھا. تو 3 سال تک تو خفیہ تبلیغ جاری رہی. پھر جب یہ حکم نازل ہوا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ نے اس حکم کی تعمیل میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو اپنے کھانے پر بلایا، یعنی سب کی دعوت کی، کچھ 45 لوگ تھے، اور وہاں پر سب کو جمع کر کے پھر کھانے کے بعد آپ نے یہ میسج، یہ پیغام پہنچایا. جب آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی تو ابو لہب جھٹ سے کہہ اٹھا، دیکھو یہ سب حضرات تمہارے چچا یا چچا زاد بھائی ہیں، نادانی چھوڑ دو، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں. بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر اڑے رہے اور عرب کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑے تو ایسی صورت میں تم سے زیادہ اور کون شخص اپنے خاندان کے لیے شر اور تباہی کا باعث بن سکتا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے کا پہلے کتنا ڈرا رہا ہے وہ، ابو لہب کہہ رہا ہے. یہ تلخ اور ترش باتیں سننے کے بعد آپ نے خاموشی اختیار کر لی، اور دوسرے لوگ بھی اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. لیکن کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اٹھے تھے پر اپنی کمزور ٹانگوں کے ساتھ، کیونکہ چھوٹے بچے تھے وہ، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات مانتا ہوں، سبحان اللہ. لیکن اس وقت ابو طالب نے آپ کی حمایت کی، اور دوبارہ ابو طالب نے جب رسول اکرم نے دوبارہ ان کو کھانے پر مدعو کیا اور اپنے خاندان والوں کو، تو کھل کر بات پیش کی، جس کے نتیجے میں آپ کے چھوٹے چچا ابو طالب نے کھل کر کہا کہ میں تمہاری حمایت کروں گا، مگر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ میں ذاتی طور پر عبد المطلب کا دین چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. یعنی آپ کے چچا نے آپ کو سپورٹ کرنے کی تو بات کی ابو طالب نے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں دین بھی قبول کر لوں گا. اور آپ دیکھیں کہ آپ مرتے دم تک ابو طالب کتنا آپ کا ساتھ دیتے رہے. تو خیر کوہ صفا پر چڑھ کر جب آپ نے یہ بات کی تھی تو اس وقت بھی ابو لہب نے کہا تھا تبلک، اور یعنی اس نے کہا تھا تبلک سائر الیوم لہذا جماعتنا، سارا دن تم پر ہلاکت ہو، کیا اس بات کے لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو آپ دیکھیں کہ ابو لہب نے جو بدتمیزی کی، اس کی وجہ سے جو اجتماع میں لوگ تھے، جو کھڑے تھے لوگ وہاں پر رسول اکرم کی بات سننے کے لیے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا. وہ لوگوں نے آپ کی بات سنی، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ رسول اکرم نے اپنے پورے قبیلے والوں کو اس دعوت سے آگاہ کر دیا، اور یہ پکار، آپ کی پکار، آپ کا یہ میسج مکہ کے ہر فرد اور ہر گھر میں پہنچ گیا الحمدللہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کا ہی نام لے کر قرآن میں کیوں بات کی، جبکہ دشمن تو بہت سارے تھے آپ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے دشمن. تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے کی ہو کہ ابو لہب کا جرم واقعی اتنا شدید تھا کہ قرآن میں اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی، کیونکہ وہاں پر کوئی باقاعدہ حکومت تو تھی نہیں جہاں فریاد کی جا سکے، صرف قبائلی حمیت تھی، یعنی جو ایک دوسرے کو سپورٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے وہ ایسے وقت میں کام آتی تھی، اور مظلوم شخص اپنے قبیلے کو مدد کے لیے پکارتا تھا تو پورا قبیلہ اس کی حمایت کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. یعنی ان لوگوں کو صلہ رحمی کا خاص خیال رکھنا پڑتا تھا، یعنی اپنے قبیلے والے لوگوں کے لیے ان کو اپنی جان بھی دے دینی پڑتی تھی. یہ کانسیپٹ تھا ان لوگوں کا کہ ایک قبیلے کے شخص کا اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے تو سب اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے. لیکن ابو لہب وہ واحد بدبخت شخص ہے جس نے اپنے خاندان کا ساتھ نہیں دیا، یہ خاندان والوں کا، یعنی اسی نے وہ قانون توڑا کہ اپنے خاندان والے کا ساتھ نہیں دیا اور ان کی مخالفت کی. آپ دیکھیں کہ ابو طالب کتنے زیادہ آپ کو سپورٹ کرتے رہے، ہر طرح سے ہر وقت آپ کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور آپ ہی کی وجہ سے نہیں، ابو طالب کی وجہ سے جب تک ابو طالب زندہ رہے قریش کو ہمت نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے کی یا آپ کی جان لینے کی. ہاں لیکن وہ ایمان نہیں لا سکے، اور اسی لیے عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا نا کہ آپ ابو طالب کے لیے کیا کر سکیں گے قیامت کے دن، رسول اکرم سے کہا تھا تو کہا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا کسی کے لیے، ہاں یہ ہوگا کہ ان کو عذاب کم ہوگا کیونکہ انہوں نے اسلام کی حمایت کی تھی، مدد کی تھی. اور یہ رسول اکرم کے ہاتھ میں نہیں تھا کسی کو ہدایت دینا، کسی کو اس سے محروم کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت، یعنی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ محبت کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ آپ کا چچا تھا، سگا چچا تھا یعنی ابو لہب، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے آپ کی مدد نہیں کی، اور یہ بھی ایک بہت اس وقت زمانے کے لحاظ سے ایک بہت بڑی بات تھی. تو اس بنا پر اس کا نام لے کر کہا گیا ہے کہ ہلاک و تبت یدا ابی لہب، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسمانی لحاظ سے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، بلکہ یہ بددعا کی قسم کے کلمات ہیں جو ناراضگی کے اظہار کے لیے کہے جاتے ہیں. تو ہر زبان میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں. پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مال کی محبت اس کو اتنی زیادہ تھی، جو اگلی آیت میں بتایا گیا کہ اس کا مال اس کے اولاد کو اس کے کام نہیں آئی. اس کو اتنی زیادہ حرص و حوص تھی مال کی کہ جب جنگ بدر میں جانا تھا تو اس نے کیا کہ جب اس کو جو پیسہ دینا تھا ابو لہب کو، ہر ایک سے پیسے لیے جا رہے تھے جنگ بدر میں، جو مشرقین مکہ تھے ہر ایک سے پیسے لے رہے تھے، یا خود شامل ہو یا پیسے دو، تو اس نے کسی کو قرض دے رکھا تھا اور وہ شخص اس کا قرض لوٹا نہیں رہا تھا، تو اس نے اس شخص سے کہا کہ تم جنگ میں میری طرف سے چلے جاؤ تاکہ تمہارا وہ قرض ادا ہو جائے. اب آپ سوچیں کہ کتنا بخیل تھا. اور اس کی جو موت ہوئی تھی بہت ہی زیادہ ذلت آمیز موت ہوئی تھی کہا جاتا ہے، یعنی قصہ بھی نہیں، اس کے ہاتھوں کی کمائی بھی اس کے کوئی کام نہ آئی، نہ مال اور نہ ہی ہاتھوں کی کمائی، مطلب اولاد سب سے یعنی مین قصب ہے انسان کا. کہا جاتا ہے کہ جب اس کو بیماری ہوئی کچھ، اور چیچک کی صورت میں اس کو بیماری ہوئی تھی، اور اس کو جب لگا کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اس کے بیٹوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا کیونکہ چھوت کی بیماری آ گئی تھی، اس کو اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی جو لگنے سے ہو جاتی ہے، تو اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور بہت ہی بے بسی کی موت مرا بتایا جاتا ہے. مرنے کے بعد بھی اس کا کوئی بیٹا اس کے قریب نہ گیا، 3 دن تک اس کی لاش سڑتی رہی بغیر کفن کے. جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینا شروع کیے تو انہوں نے ایک حبشی کو کچھ پیسے دے کر ایک گڑھا کھودنے لگایا اور اس میں لاش کو ڈھکیل دیا گیا، اور اوپر سے مٹی ڈال دی گئی یا پتھر وغیرہ دور سے پھینک کر لاش کو چھپا دیا گیا. تو یہ قصبہ یہی اصل میں کہ قصبہ سے مراد اس کی اولاد ہے، جیسے کہ احادیث سے ثابت ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول پورا ہوا کہ نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی اولاد کام آئی. تو ابو لہب کنیت ہونے کی دنیا میں مناسبت یہ تھی کہ اس کا رنگ سیب کی طرح لال تھا، اور آخرت میں مناسبت کہ وہ شولوں میں گھرا ہوا ہوگا، یعنی آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہوگی اور شولے ایسی ہوتے ہیں ریڈ کلر کے، اورنج کلر کے. تو اب آپ دیکھیں کچھ کام آیا، یعنی اسلام کی دشمنی کرنے سے کتنا اس کا نقصان ہوا، دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا اور آخرت بھی گئی. ساتھ میں اس کی بیوی کا بھی ذکر ہے، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. اس کی بیوی، اس کا نام عروہ تھا اور کنیت ام جمیل تھی، یہ ابو سفیان کی بہن تھی. کہا جاتا ہے کہ یہ عورت دشمنی میں, رسول اکرم کی دشمنی میں اتنی آگے نکل گئی تھی اپنے شوہر سے, آگے نکل گئی تھی کہ جنگل سے خاردار جھاڑیاں لاتی اور رسول اکرم کے دروازے کے سامنے ڈال دیا کرتی تھی اندھیرے میں. جب آپ صبح کو بیت اللہ جائیں تو آپ کو تکلیف ہو ان کانٹوں سے یا جھاڑیوں سے, یا آپ کے پاؤں میں کانٹے چبھ جائیں, یا آپ کے بال بچے بھی اس سے زخمی ہوں. اور بہت بدزبان بھی تھی اور بہت زیادہ فساد پرور عورت تھی. جب سورہ لہب نازل ہوئی تو یہ مٹھی بھر کنکریاں لے کر بیت اللہ کی طرف چل پڑی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کر سکے, یا سورہ لہب کا جواب دے کر اور کنکریاں مار کر اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈی کرے. اتفاق کی بات ہے کہ اسے اللہ کے رسول نظر ہی نہ آئیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی, تمہارا ساتھی کدھر ہے؟ سنا ہے وہ میری ہجوم کرتا ہے, یعنی برائی. ابو بکر نے جواب دیا, اس نے تو کوئی ہجوم نہیں کی, یعنی وہ تو اللہ نے کی ہے. یہ جواب سن کر وہ واپس چلی آئی. اس کے بارے میں یہاں پر جو فیجی دیا حبل میں مسل, اس کے بارے میں اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کی جو موت ہوئی, جید بمانی لمبی اور خوبصورت گردن کے ہیں, ہرن کی طرح پتلی اور لمبی گردن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی گردن میں ایک سونے کا ہار پہنا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ ہار بیچ کر محمد کی دشمنی میں لگاؤں گی یا مخالفت کے کاموں میں لگاؤں گی. آپ دیکھیں کتنی اس کی یعنی دیدہ دلیری, کہ وہ ہار کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتی تھی کہ بیچ کر بھی رسول اکرم کے مخالفت میں لگا دوں گی. تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جس مونج کی چبھنے والی موٹی رسی سے وہ جھاڑ جھنکار باندھا کرتی, وہی اس کی گردن میں اٹک گئی اور ایسی پھنسی کہ بلاخر کہا جاتا ہے اس کی موت کا سبب بن گئی, واللہ عالم. لیکن ایکچولی یہاں پر بتانا مقصود یہ, زیادہ تر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ کہ جس چیز کے لیے وہ رسول اکرم کی مخالفت کی دم بھرتی تھی, اسی چیز سے اس کی یا تو موت ہوگی یا آخرت میں اس کو وہی سزا دی جائے گی کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی جو بٹی ہوئی ہوگی. اور آپ دیکھیں بٹی ہوئی رسی اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور چبھنے لگتی ہے, تو یعنی وہ اتنی خطرناک ہو جائے گی, اس کی گردن اس سے گھسی جائے گی, اس کی جان نکلنے والی ہوگی, یعنی اس کو آخرت میں پھر یہ سزا دی جائے گی. کیونکہ دنیا میں اپنے اس ہار کی طرف اشارہ کر کے وہ بہت زیادہ کہا کرتی کہ میں یہ رسول اکرم کی مخالفت میں لگاؤں گی. تو کیا سیکھنے کو ملا سورہ لہب سے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے پھر کہ اسلام کی دشمنی میں اگر کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے تو کیا وہ زیادہ دیر تک ثابت رہ سکتا ہے, ثابت قدم رہ سکتا ہے؟ نہیں. چاہے وہ فرعون ہو, حامان ہو, قارون ہو, یا پھر کوئی بھی ہو دنیا میں, جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی, اور وہ ٹک نہیں سکتا زیادہ. اور یہ کہ ہم مزاج لوگ بھی ایک ساتھ ہی سزا پائیں گے, یعنی جس کا جس میں انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی دنیا میں مل جاتے ہیں نا, تو آخرت میں بھی سزا میں بھی وہ لوگ ساتھ ساتھ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ ہے کہ اسی لیے کبھی بھی کسی کے برے کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے, نہ اس کی مدد کرنی چاہیے, اور ہمیشہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کی جانی چاہیے. اور مال اور اولاد کوئی بھی چیز انسان کے کام نہیں آتی ہے. ایون آپ دیکھیں اس کی اولاد نے بھی اس کو چھوڑ دیا تھا, اور اس نے بہت تکلیف دی تھی رسول اکرم کو نا, یعنی رسول اکرم کی دونوں بیٹیاں اس کے دونوں بیٹوں کے نکاح میں تھیں, تو جیسے ہی آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے نکاح ختم کروا دیا اور طلاق دلوا دی تھی. اور اس کے ایک بیٹے نے رسول اکرم کے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہی تھی اور کہا تھا کہ میں تھوکوں گا آپ کے اوپر, لیکن تھوک نہیں سکا تھا, تو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے شیروں میں سے ایک شیر اس پر مسلط کر دے لوئن. تو جب یہ سفر کر رہا تھا تو اس کو ڈر لگا تھا کہ رسول اکرم کی دعا پوری ہوتی ہے, یہ بات تو ان کو یقین تھا. تو اس نے سارے لوگوں کو کہا کہ تم مجھے اپنے ایسے جگہ سلاؤ کہ جس کی وجہ سے کوئی جانور مجھ تک نہ پہنچ سکے. لیکن کہا جاتا ہے, یعنی بعض اس کی کوئی اتھینٹیسٹی نہیں ہے, لیکن بعض روایت سے آتا ہے کہ یعنی کوئی ایسا کتا یا شیر تھا جس نے اس کے اوپر حملہ کیا, اس کی گردن دبوچ لی تھی, راستے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی ایک بیٹے کی, اور ایک بیٹا تو پھر وہی بعد میں بھی تھا, لیکن اس نے اپنے باپ کی لاش کو سپرد خاک بھی نہیں کیا. تو یہ حال ہوتا ہے اسلام دشمنوں کا اس دنیا میں.